ہم نجل بلاغت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جس جہت یا جس سمت کی طرف ہم نکل گئے ہیں، یہ ایک اعتبار سے بہت دلچسپ بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ علم آگہی کا عطا کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور کئی اعتبار سے خطرناک بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان جس مسئلے میں الجھتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں، وہ مسئلہ توحید، معرفت خدا، اور معرفت خدا سے آگے چل کر خدا کی صفات کا یا یوں کہہ لیں گے حقیقت توحید کا درست طریقے سے شناخت کر پانا۔ توحید کے مسائل کو سمجھنے کے بعد جس جگہ سب سے زیادہ دشواری درپیش ہوتی ہے مسلمانوں کو، وہ مسائل آخرت، معاد۔ توحید کے حوالے سے پچھلی دفعہ میں نے کچھ گفتگو کی تھی، اور جہاں تک مجھے محسوس ہوا کہ ان میں سے کچھ حصوں کا اعادہ کرنا، اس کا دہرانا شاید ضروری ہو، تو قبل اس کے کہ میں اس کے ریپیٹیشن سے آج کی گفتگو کا آغاز کروں، ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ہمارے علماء کے جو جملے ہیں، جو کچھ فرمائشات ہیں، ان کو آپ کے سامنے دہراؤں۔ ایک جملہ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ شہید مطہری نے ایک بات یہ کہی کہ ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم بذات خود ان کے حق میں ایک بڑی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، اس طریقے سے کہ ہمارا سارے کا سارا زور اس بات پر رہتا ہے، خاص طور سے علی علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ہماری زیادہ تر کوششیں علی علیہ السلام کے بارے میں، رسول اکرم کے فرمودات، یعنی جو پیغمبر نے آپ کے بارے میں فرمایا، ان کی تصریحات، یعنی ان کی وضاحت کہ علی علیہ السلام کے بارے میں حضور نے کیا فضائل بیان فرمائے، اور ان کو اہمیت نہ دینے والوں کو برا بھلا کہنے میں سر ہوتی رکھی۔ بولے یہ مسئلہ صرف انڈو پاکستان کا نہیں ہے، اس سے یہ بات ہمیں پتہ چل رہی کہ یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پورے عالم تشیع کا یہ مسئلہ ہے کہ علی علیہ السلام کے حوالے سے ہماری ایکٹیویٹیز کیا رہتی ہیں، کہ پیغمبر نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا، کیا فضائل بیان کیے، اس کی کچھ ایکسپلینیشن بیان کریں، اور ان ایکسپلینیشنز کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو مسلسل برا کہتے رہیں یا لان تان کرتے رہیں کہ جو ان چیزوں کو ایسے نہیں مانتے جیسے ہم انہیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن خود مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ہم نے تساہل سے کام لیا ہے، یعنی ہم اس بات سے غافل رہے ہیں کہ خدائی عطار نے جس مشک کی تعریف کی ہے، وہ بذات خود ایک پرکشش خوشبو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس مثال کی تشریح میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، خدائی عطار یعنی پیغمبر اکرم، عطار جو عطر فروش، عطر بیچتا ہے، خدائی عطار یعنی جو خدا کی طرف سے عطر فروش ہے، یعنی حضور پیغمبر اکرم کی ذات۔ کہ اگر عطر فروش آپ سے یہ کہے کہ میرے پاس یہ خوشبو ہے، یہ بہترین ہے، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیا اس بات پر خالی لڑ کے ہوگا کہ نہیں آپ کا یہ برانڈ اچھا نہیں ہے، میرے پاس جو برانڈ ہے وہ زیادہ اچھا ہے، یا اس کا درست فیصلہ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ خود اس بوتل پر سے ڈھکنا اٹھائیں اور اس خوشبو کو سونگھیں اور دوسروں کو سنائیں، تو اس مسئلے کا خود ہی حل نکل آئے۔ تو سب سے ضروری امر تو یہ تھا کہ ہم اس خوشبو کو پہچانیں اور اپنی جان کو اس خوشبو سے معطر کریں، لیکن ہم نے دونوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا کہ ہم خالی اس برانڈ پر، لیبل کے نام پر لڑتے رہے، نہ اس خوشبو کو ہم نے خود سونگھنے کی کوشش کی کہ اس کے ذریعے سے ہم خود معطر ہو جاتے، اور نہ ہم نے یہ کوشش کی کہ خوشبو کو بیان ہی دوسروں کے سامنے رکھتے کہ آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر لیجیے کہ جو کچھ آپ لے کر آ رہے ہیں وہ درست ہیں، یا جو یہ چیز ہے یہ اس کا معیار ہے۔ تو یہ ایک غلطی، یہ ایک خیانت کرواتے ہیں کہ جو ہم نے کی ہے خود علی علیہ السلام کے ساتھ. اور یہ اس اعتبار سے کہ آج انشاءاللہ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ خاص طور سے توحید کے حوالے سے علی علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس طریقے سے آپ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا. اور یہ علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ 1200-1300 سال گزرنے کے بعد ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں کہ جو علی علیہ السلام کے ان جملوں کی اصل گہرائی کو محسوس کر سکیں. یعنی شروع میں جو علماء فلاسفہ تھے وہ بھی اس تک نہیں پہنچ سکے. یہ خود اس میں بیان کرتے ہیں کہ فارابی اور بو علی سینا جیسے افراد بھی علی علیہ السلام کے معارف توحید کی عمق اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکے. یہ بالکل آخر آخر میں جائے گا لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آنا شروع کی کہ جیسے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس بات کا علم رکھتا تھا کہ دور آخر میں ایسے افراد پیدا ہوں گے کہ جو عمق گہرائی رکھتے ہوں گے ڈیپتھ رکھتے ہوں گے. تو ان کے لیے خدا نے قرآن کریم میں سورہ حشر کی سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتیں اور سورہ اخلاص نازل فرمائی. کہ اب لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو قل ھو اللہ احد کے کیا معنی ہے یا اللہ کی صمدیت اللہ الصمد کی کیا گہرائی ہے. تو اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے جو کلام ہے خصوص آپ کے جو کلمات متعلق اور توحید پروردگار اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے غیر خدا میں توفیق دے وہ فہم عطا کرے. لیکن اس کی ارزش اس کی قیمت اس کا وزن ہے. دوسرے جملہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ علامہ طباطبائی نے بیان کیا کہ اگر آپ علی علیہ السلام کے فلسفہ الوہیت کو سمجھنا چاہتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے خدا کا تعارف کرایا توحید کو بیان فرمایا اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزوں سے آپ کو اپنے کو جدا کرنا پڑے گا. وہ کون سی چیزیں؟ تقلید، تلقین، رسوم اور عواطف. عربی میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. تقلید یعنی اگر آپ کے ذہن میں کچھ ایسے عقائد و نظریات ہیں کہ جو محض کس وجہ سے آپ تک پہنچے تقلید کی وجہ سے. یعنی تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کی بات مانیں بغیر اس سے دلیل چاہیے. یعنی کہ جیسے ہم علماء کی تقلید کرتے ہیں مسائل دینیہ کہ انہوں نے کہا کہ شکیات نماز اتنے ہیں اور اس کا یہ حل ہے. اب ہم مجتہد کے پاس جا کے اس کی دلیل ہی مانگتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کہی، کیوں کہی، کیسے کہی، یہ سب کچھ نہیں. جب انہوں نے ایک بات کہہ دی، ایک مسئلہ بیان کر دیا، ہم نے اس کو مان لیا. ٹھیک ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے تقلید. تو مسائل توحید تقلید سے کبھی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ اللہ ہے اور ایک ہے، آپ نے مان لیا بغیر اس کے کہ نہ آپ نے اس میں سمجھا ہو نہ غور کیا ہو، ایسے نہیں. تقلید سے اپنے کو دور رکھنا ہوگا. تلقین وہ بھی یہی چیز کہ کسی نے آپ کو ایک چیز بتا دی، سمجھا دی. تلقین میں بھی کہ آپ کو ایک چیز بتا دی گئی اور آپ نے اس کو بغیر دلیل کے قبول کر دیا. رسوم و رواج کہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے ماحول کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. ہم ایسے معاشرے میں پیدا ہو گئے کہ جو معاشرہ خدا پرست ہے. یہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی توحید کو رسمی طور پر قبول کرنا ہے. اکارڈنگ ٹو دا نارمز آف سوسائٹی، یعنی یہ آپ خدا کے قائل کیوں کر ہو رہے ہیں؟ اپنے معاشرے کے طور طریقوں یا رسوم و رواج کی بنیاد پر قائل ہونا، یہ بھی نہیں ہونا. اور عواطف یعنی کسی سے محبت کی بنیاد پر انسان بعض اوقات کچھ چیزوں کو قبول کر لیتا ہے. عطف یعنی رجحان، لگاؤ، دوستی. اس وجہ سے نہیں کہ جو ایک انسان آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس نے کہا کہ خدا کو مانو، تو آپ نے اس وجہ سے خدا کو قبول کر لیا. ان سب چیزوں سے آپ کو اپنے کو ہٹانا ہے، تب آپ حقیقت توحید تک، معرفت توحید تک پہنچ پائیں گے. اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ موجود ہے ہمارے ساتھ، ہمارے پاس، تو ہماری رسائی حقیقت تک ہونا ممکن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پرابلم ہم یہی پر آ جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے ہی باہر نہیں آ پاتے. یعنی یوں کہیے کہ ہم اپنے اندر وہ اعتماد ہی نہیں پیدا کر پاتے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اگر ہم خدا کی طرف رجوع کریں گے خدا ہمیں صحیح بات سمجھائے گا. ہم اپنے اندر یہ اعتماد ہی نہیں پیدا کر پاتے. بہرحال تو یہ دو باتیں اہم تھی کیونکہ توحید کے مسائل میں بہت دقت کی ضرورت ہوتی ہے اور دقت کرنے کے باوجود بھی انسان کا صحیح جگہ تک پہنچ جانا خدا کی بہت بڑی نعمت ہی ہے. پچھلی دفعہ میں آپ سے بات کر رہا تھا, اس میں ایک بہت اہم جو نظریہ تھا ہمارے پاس جو میں نے بیان کیا جو بہت سارے گروہوں کو مشکلات کو حل کرتا ہے, وہ نظریہ ہے تجلی کا. تجلی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہے یا جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا وہ بصورت تجلی نازل ہوا. اور تجلی کا فرق ہائی لیول ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ہوئی آپ کو کہ تجلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مقام بلند پر ہے, اس کے اثرات وہاں سے نازل ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ خود اتر کے اپنے مقام سے نیچے آ جائے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ سورج اپنی جگہ پر رہتا ہے لیکن سورج کی حدت اور سورج کی روشنی اتنا 9,30,00,000 میل کا سفر کر کے زمین تک پہنچتی ہے, یہ تجلی. تو اس مسئلے کو اگر آپ حل کر لیں, یہ مسئلہ ہمارے لیے حل ہو جائے تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کریم جب کہتا ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ, اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں یہاں اس آیت میں بڑا لطیف نقطہ ہے کہ قرآن نے کئی جگہ اپنے کو جیسے آیت اول ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ کا, کئی جگہ پر حاضر کتاب کا. یہ ذَلِكَ کتاب اور حاضر کتاب کا مطلب ہے کہ وہ قرآن جو ایک کتابی اور لفظی شکل میں میرے اور آپ کے پاس موجود ہے, یعنی اس میں اشارہ ہے حاضر کے لیے. لیکن یہاں پر قرآن کریم جو اِنَّهُ یہ کیا ہے, یہ غائب کا ہے کہ بے شک وہ قرآن جو کریم ہے یعنی مقام بلند پر ہے وہ کہاں ہے, کتاب مکنون ہے, ایک چھپی ہوئی کتاب. یعنی قرآن کی حقیقت کہیں اور ہے, جو قرآن تمہارے پاس ہے لفظی شکل میں اس کی حقیقت کسی اور مقام پر ہے اور وہ حقیقت اتنی بلند ہے کہ لا یمسوہ الا المطہرون, کہ وہ کتاب جو وہ قرآن کریم جو کتاب مکنون میں ہے اس کو سوائے ان لوگوں کے جو پاک ہوئے نہیں, جو پاک کر دیے گئے. یعنی یہاں پر بھی خدا کی چوائس ہے, جب ہم کہتے ہیں پاک ہو گئے تو یہ میرا کام ہے کہ میں پاک ہو گیا, لیکن خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ پاک ہو گئے بلکہ کہہ رہا ہے جنہیں ہم نے پاک کر دیا, جنہیں ہم نے منتخب کیا اس چیز کے لیے, جنہیں ہم نے طہارت عطا کی, ان کے علاوہ اس کتاب مکنون کو کوئی چھونے کے قابل نہیں ہے. تو قرآن کی حقیقت اس مقام میں بلند پر کہ جس کو سوائے متحر افراد کے کوئی چھو نہیں سکتا, اور قرآن کی نزولی حالت ہمارے ہاتھ میں کہ جیسے ہر ایک چھو سکتا. تو یہ مسئلہ کیسے حل ہو رہا ہے, تجلی کے کنسپٹ سے حل ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی ایک حقیقت ہے کہ جو بصورت تجلی نازل ہوئی اس زمین پر. اسی طریقے سے یہ چیزیں ہر جگہ پر ہیں, اہل بیت کے حوالے سے, پیغمبر کے حوالے سے, کہ ایک حقیقت ہے مقام بلند پر اس کی تجلی شخصیت کی صورت میں آپ کے سامنے. ابھی رمضان, ماہ رمضان آئے گا, اس میں آپ دعائے سحر پڑھتے ہیں. دعائے سحر میں ابتدائی تین اسماء, اللهم انی اسألک ببهائک کلہ وکل بهائک بہی, اس کے بعد اللهم انی اسألک من جمالک باجملہ وکل جمالک جمیل, تیسرے اللهم انی اسألک من جلالک باجلہ وکل جلالک جمیل. یہ تین اسماء کیا ہیں جو ابتداء میں امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمائے؟ یہ تین بزرگ ترین حقائق, بہا اللہ, بہا یعنی خدا کا عطیہ, لطف, کرم, اور شاید بہا میں ایک کیفیت سرور کی بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کسی کو خوش ہو کر جو چیز دیں، ایک تو دینا ہے عطا کرنا، ایک خوش ہو کر دینا. تو بہا اللہ یعنی بہا جو یہ حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت احمدی ہے کہ خدا نے سب سے پہلے مخلوق اول جس کو خلق کیا وہ حقیقت احمدی کو خلق کیا. یہ بہا اللہ ہے، خدا کا عطیہ، خدا کا لطف و کرم. پھر حقیقت جمالیہ جس کا مظہر آپ کے سامنے ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انوار جلالیہ جس کا مظہر ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام. تو یہ حقائق ہیں، اس کی تجلی ان شخصیات کی صورت میں میرے آپ کے سامنے. اگر یہ مسئلہ تجلی کا ہمارے لیے حل ہو جاتا ہے تو بہت بڑی بڑی باتیں سمجھ میں جاتی ہیں، اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم ہمیشہ حقیقت اور شخصیت کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ اس کی تجلی ہے، اصل حقیقت نہیں ہے. اور تجلی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رابطہ ہے بلا فصل ہے، رابطہ ہے بلا منقطع ہے. حقیقت سے شخصیت تک کا جو فاصلہ، جو رابطہ ہے، وہ مسلسل کنیکٹڈ ہے. اس طریقے سے کہ سورج سے زمین تک شعائیں کہیں منقطع نہیں ہو رہی. یہ تجلی، اس نظریے کو سمجھیے گا پہلے کہ یہ
جس کا مطلب ہے جو شخصیات ہی حقیقت نہیں ہے،
حقیقت کی تجلی جنرل ہوا، حقیقت کا جنرل، اس میں کوئی شک
نہیں. یہ سمجھنا بہت مشکل ہے.
ہاں ابتدا میں تو یقیناً مشکل ہے.
ان شخصیات کو جیسے ائمہ ہے ہم طور پر جانتے ہیں کہ مکمل یہی ہیں، اب یہ چیز کے لیے صرف ظاہری اس کا
نہیں، جذبہ سے مراد بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے انتہائی قرب کی منزل میں کچھ حقائق ہے. جب میں نے حوالے کا ایک دفعہ پورا سیکوینس بنایا تھا تو وہ جو حقائق ہیں وہ انتہائی قرب کی منزل میں، یعنی کہ حقیقت احمدی اس منزلت پر ہے کہ اگر آپ اس سے آگے چلے جائیں تو الوہیت ہے. یعنی مخلوقات کی جو انتہائی بلند ترین سطح ہے وہ حقیقت احمدی ہے. ظاہر ہے کہ وہ چیز یہ نہیں، یعنی کہ ہم جس عالم میں زندہ ہیں عالم وہ نہیں ہے، یہ اس حقیقت کو سنبھال ہی نہیں سکتا. کیونکہ اس قسم کی بھی روایتیں ہیں کہ اگر یعنی خدا جیسے آئمہ کی تو بات آپ چھوڑ دیں کہ اگر حور بھی اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دے تو یہ دنیا تو ایسی ہے کہ اس کے بھی نور کو نہیں سنبھال سکتی. تو حقیقت علوی اور حقیقت احمدی کی تو ہم بات ہی کریں. تو یہاں پر جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے شخصیت کی صورت میں، اب فیصلہ کرنے کی وہ کیا، وہ حقیقت ہو نہیں سکتی تو پھر کیا؟ لیکن حقیقت سے جدا بھی نہیں ہے.
یہ ایک مثلا یہ جو شخصیات ہیں ظاہر ہے وہ خود اپنی شخصیات شخصیت کی تجلی ہے یا پھر یہ کہ حقیقت مطلق کی تجلی ہے؟
نہیں دیکھیں، اس میں جیسے کہ انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، یہ بھی کسی نہ کسی حقیقت کی تجلی ہے، لیکن وہ حقیقت الٹیمیٹ نہیں ہے. یعنی کہ جس حقیقت کا جلوہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، وہ الٹیمیٹ نہیں ہے. جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ حقیقت احمدی ہے، یا مخلوق اول ہے یا اپلے کو ہے. صحیح ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ اس منزلت پر فائز ہے حقیقت کہ آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھیں تو پھر مخلوق والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ الوہیت میں انٹر ہو جائیں. ٹھیک، خدا خدائی والے اس میں چلے جائیں. تو پیغمبر اکرم کی شخصیت جس حقیقت کا جلوہ ہے وہ دی الٹیمیٹ ہے. اس کے بعد یعنی اس سے آپ ایک سیڑھی نیچے اتریں تو دو حقائق پیرلل میں نظر آتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جنہیں آپ کہتے ہیں کہ انوار جلالیہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں انوار جمالیہ. صحیح. اور ایک جملہ آپ, مجھے نہیں پتا کہ میرا مجموعہ ان باتوں کا تحمل کر سکے یا نہیں, کیونکہ ہم یہاں بہت خطرناک عالم داخل ہیں, لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام انوار جمالیہ کے ماتحت ہیں اور جناب موسیٰ علیہ السلام انوار جلالیہ کے ماتحت ہیں, یعنی ان کا ہے لیکن اس لیول پہ نہیں, اس سے کچھ درجہ نیچے. ہر نبی ایک حقیقت سے وابستہ ہے. اور ایک عالم کا جملہ میں دہراؤں کہ اس میں سب سے زیادہ جو انبیاء میں جو شخصیت بازی لے گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت, اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ ٹاپ ہے, ٹاپ موسٹ ہے, یعنی حقیقت احمدی, اور میں اس سے وابستہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے, یعنی وابستہ ہونے کا کہ میں اس کا جلوہ نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے اس سے وابستگی کو خدا سے مان لیا. جو کہنا کہ اس نبی کو جس کے جو اس حقیقت پر پریزنٹ کرنے والا ہے اسے میری ضروریت میں نظر آ رہی ہے, یعنی میرا اس سے ایک ایسا رشتہ بن جائے کہ جو کبھی بریک ہونے والا نہ ہو ڈائریکٹلی. تو اس وجہ سے یہ بات آئی کہ پیغمبر کے بعد جو سب سے زیادہ بافضیلت انبیاء میں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام, یعنی کہ اب آپ کے پاس معیار کیا بنا, حقیقت احمدی معیار بن گیا. جو حقیقت احمدی سے جتنا زیادہ نزدیک ہوگا اتنا ہی بافضیلت ہوگا.
حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت احمدی سے
حضرت آدم علیہ السلام بیسیکلی ایک پوٹینشیل کو شو کرتے ہیں, ایک صلاحیت کو کہ خدا
امکان
کو. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر خدا نے کیا چیز ڈالی, ایک سب سے پہلی چیز ڈالی روحی, اپنی روح, اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو ایک چیز ادا کی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ تمام اسماء یعنی اسماء کل کا علم آدم کو عطا کر دیا, کہ اس مخلوق کے اندر وہ صلاحیت میں نے پیدا کر دی کہ یہ حقیقت احمدی تک پہنچ سکتی ہے. لیکن اس مخلوق میں سے جو اس حقیقت تک پہنچا وہ خود آدم نہیں ہے. آدم کے اندر اس صلاحیت کو ظاہر کرایا گیا کہ یہ اس میں یہ صلاحیت ہے, اور اسی صلاحیت کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ کیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے, یہ ہمارے بس سے باہر ہے, اس میں یہ صلاحیت, یہ پوٹینشیل موجود ہے. ہر پیغمبر نے خبر دی کہ ایک آنے والا ہے, یعنی کون آنے والا ہے کہ جو اس مقام کو پا لے گا جس کے لیے خدا نے آدم کو خلق کیا تھا, جس کے لیے خدا نے آدم کو سجدہ کرایا تھا. لیکن خود آدم وہ نہیں ہے, بلکہ ذریت آدم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس چیز کو پایا, اور اس وجہ سے پیغمبر نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں, لیکن مجھے اس پر کوئی فخر و مباہات نہیں. کہ آدم کے اندر جو پوٹینشیل خدا نے رکھا تھا, جو صلاحیت رکھی تھی, وہ کمال آیا کہاں پر؟ ذات پیغمبر اکرم. اور معیار کیا بنا کہ جو اب ان سے جتنا نزدیک ہوگا, یعنی جو ان جیسا جتنا ہوگا وہ اتنی بافضیلت. کہ اگر آپ قرآن کریم میں غور کریں تو ایک عجیب آیت یہ سمجھ نظر آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہا ہے نبی امی کی بات, یعنی ہر نبی کو یہ ساری چیزیں پتا تھی. کہ جب ہم ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ ہر نبی نے یہ علی مدد کہا, تو اسے ایک اعتبار سے غلو ہے, ایک اعتبار سے حق ہے. یعنی اگر آپ یا علی مدد کو شخصیت سمجھتے ہیں تو شاید غلو ہے, لیکن اگر آپ علی کو حقیقت انوار جلالیہ سمجھتے ہیں تو صحیح ہے. یعنی ہر نبی نے اس چیز کو پہچانا کہ یہ حقائق ہیں جو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بہاء اللہ جلال خدا جمال خدا, یہ دیکھ سکتے. میں نے سب کچھ اس بنیاد پہ پہچانا ہے، یہ چیز ہر نبی نے پہچانی اور ہر نبی نے ان حقائق کی طرف رجوع کیا. اب آپ اس کو کہیے کہ ہر نبی نے یا محمد یا علی کہا، یا اس کو علمی زبان میں یہ کہیے کہ ہر نبی نے ان حقائق سے رجوع کیا اپنے مسائل کو حل کرنے کے. تو یہ بحث کب سمجھ میں آئے گی؟ جب تجلی کا کنسپٹ سمجھ میں آئے گا. جی کچھ افراد کو سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے، کس بات کے لیے سلیکٹ کیا؟ کہ ان کو حقائق کا علم عطا کیا جائے، جو الہی حقائق ہیں، جو الہی اسرار ہیں، وہ ان کے سامنے کھولے جائیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو محرم اسرار بنایا، خدا نے ان کو محرم راز بنایا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آدم سے مراد صرف شخصیت آدم نہیں ہے، بلکہ آدم سے مراد پوری آدمیت ہے. کہ جب اللہ نے مثال کے طور پر آدم کے بارے میں کہا کہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف حضرت آدم کے لیے آیت آ رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس کو بنا رہا ہوں بشر کے طور پر، خلق کر رہا ہوں، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ زمین پر مجھے ریپرزینٹ کرے گا، یعنی کہ خدا نے ایک پورا سلسلہ قائم کیا جو حضرت آدم سے چلا، پیغمبر اکرم تک آیا، جس میں تمام انبیاء اور رسل شامل ہیں، یہ سب کے سب خدا کے منتخب کردہ بندے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے آپ اپنے حضرت نوح کو لیں، آل نوح کو لیں، آل ابراہیم کو لیں، یہ سب منتخب بندے ہیں. یعنی اس میں کہاں مسئلہ ہے منتخب ہو گیا؟
سوال یہ ہے کہ ان کا حضرت آدم کو تو سمجھ آتا ہے کہ اس سے انسانیت بنی، نو آدم.
میرا خیال ہے کہ شاید ان اللہ اصطفا میں مشکل ہو رہی ہے. ان اللہ اصطفا کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کچھ بندوں کو منتخب کیا بنی نوع انسانیت میں سے، جن میں سے حضرت آدم علیہ السلام اس کی ابتدا ہے، لیکن جب حضرت آدم سے یہ سلسلہ انسانیت آگے بڑھا، جب انسان بکثرت ہو گئے، تو ایسا نہیں تھا کہ ہر انسان کو خدا نے اس قابل جانا ہو کہ اس تک اپنی باتیں پہنچائیں. تو یہ منتخب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بہت سارے انسان ہو گئے، تو ان تمام انسانوں میں سے خدا نے نوح کو منتخب کیا تاکہ اپنی باتوں تک پہنچائیں، یا ایک معاشرے میں خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا کہ ان پر وحی نازل کرے. سب ہے، یعنی کہ آل بھی ہے اور وہ خود بھی ہے، کہ دوسری آیتوں میں یہ ہے کہ وہ خود بھی ہے، اور بلکہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ حِكْمَةً نُبُوَّةً وَحِكْمَةً وَمُلْكًا عَظِيمًا، کہ ہم نے آل ابراہیم کو نبوت، حکمت، ملک عظیم عطا کیا. کہ اس میں اگر آل ابراہیم کی طرح آپ آتے ہیں تو پھر اس میں آئمہ، پیغمبر اکرم کے بعد آئمہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو دونوں الفاظ ہیں. آل عمران میں مریم اور عیسیٰ آتے ہیں، آل عمران میں جناب مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، کیونکہ اسی جو آیت ہے اس کے بعد ہی یہ آیت، یعنی یہ تو آپ نے آیت پڑھی ہے، اس کے بعد والی آیت میں ہی جناب مریم اور حضرت عیسیٰ کا قصہ ہے. تو جو قرآن کا ظواہر ہے ظاہر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آل عمران یعنی مریم اور عیسیٰ. ٹھیک, تو ایک تو یہ چیز تھی کہ اس نظریے پر غور کیجیے گا, تجلی والے اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں, اور حقائق یعنی عوالم بالا تر کا اس عالم سے رشتہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز وہاں سے اتر کے یہاں نہیں آ سکتی. تو یہاں آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے, وہ اس کا جلوہ ہے اس عالم کی اپنے قوانین کے مطابق, اس کے لمیٹیشنز اور کانسٹرینٹس کے اندر. اور اسی وجہ سے جب ہم آگے چل کے ان ہستیوں کا مشاہدہ کریں گے تو ہمیں وہ جلوہ نظر آئے گا جو آخرت کے اعتبار سے, پھر ہمیں وہ جلوہ نظر آئے گا جو اس سے اوپر والے عالم کے اعتبار سے. ایک یہ چیز. دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ حقیقت کے اعتبار سے بات تھی, کہ شاید وہ جملے بھی تھوڑے سے دشوار ہوئے, ان کو میں دہرا دیتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام سے جناب کمیل نے پوچھا کہ حقیقت کیا ہے, جس کے جواب میں آپ نے چار جملے ارشاد فرمائے. چار جملے, پہلا آپ نے فرمایا کہ حقیقت ہے کشف انوار جلالیہ بدون اشارہ. اب انوار جلالیہ شاید سمجھ میں آپ کو آ رہا ہوں, اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دی تھی کہ پردہ جو ہے, جیسے سورج اور ہمارے درمیان پردہ, سورج کا جلال ہے جمال نہیں پردہ, یعنی سورج کا جلال اس کے شعاؤں کی تابش اور حدت, یہ پردہ ہے سورج کو دیکھنے میں رکاوٹ. تو یہ کیا چیز ہے, یہ انوار جلالیہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان انوار جلالیہ کے پردوں کو پھاڑ سکتے ہو تو تمہیں حقیقت نظر آ جائے گی, لیکن خیال رکھنا کہ یہ بغیر اشارہ, یعنی کیونکہ حقیقت نے تمہیں ہر طرف سے گرا رہا ہے. حقیقت محدود نہیں ہے, حقیقت کسی جگہ پر مقید نہیں ہے کہ تم کہو گی یہ, بلکہ بغیر اشارہ کہ اس چیز کو محسوس کرنا ہے, پانا ہے کہ اس نے تمہیں ہر جگہ سے گھیر لیا ہے, اور اس کے اور تمہارے درمیان کیا چیز حائل ہے, انوار جلالیہ. یہ شاید مشکل ہو. اس کے بعد کمیل نے فرمائش کی کہ یا علی اور کچھ بیان کریں, تو آپ نے فرمایا محو موہوم اور فہم معلوم, یعنی جو وہم ہے, تصور ہے, خیال ہے, وہ سب کا سب محو ہو جائے, اور جو علم ہے وہ تمہارے لیے روز روشن کی طرح حیات ہے. اگر ایسے ہو جاؤ گے, یعنی اپنے اندر سے توہمات تصورات کو علیحدہ کر دو گے, صرف معلومات تک رہو گے, تو حقیقت تمہارے لیے کھل جائے گی. کمیل نے مزید کی فرمائش کی, تو آپ نے فرمایا کہ جذب احدیت با فطرت توحید. اس کی میں بازار میں نہیں جاتا کیونکہ یہ کافی مشکل ہوں گا. اور پھر انہوں نے مزید فرمائش کی, تو آپ نے فرمایا کہ حقیقت وہ نور ہے جو صبح ازل طلوع ہوا اور ہیکل آثار میں متجلی ہوا. جیسے وہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تجلی کا جو کنسپٹ ہے نہیں ہر جگہ, اس کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے, بالکل سمجھ میں نہیں آتی. کس نظریے کو سمجھے, وہ مثال ہر جگہ, یعنی جیسے مثال کے طور پر علم ہے, ایک استاد کے ذہن میں کچھ مفاہیم ہوتے ہیں, کنسپٹس ہوتے ہیں, ان مفاہیم کی بنیاد پر وہ کچھ باتیں کہتا ہے, شاگرد ان باتوں کو سنتا ہے اور سننے کے بعد خود اپنے کنسپٹس ڈیولپ کرتا ہے. یہ جو ٹرانسفر ہے دماغ سے دماغ, یہ تجلی ہے. یہ جو ٹرانسفر ہے استاد کے دماغ سے ایک علمی نقطے کا شاگرد کے ذہن تک, یہ تجلی ہے. بالکل اسی ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہے کہ جو کچھ استاد نے کہا اس کی وجہ سے اس کا دماغ خالی نہیں ہو گیا. یعنی ایسا نہیں کہا کہ اس نے ایک مطلب شاگرد کے لیے بیان کیا تو وہ دماغ سے باہر نکل گیا, اپنی جگہ پر رہی, لفظوں میں ٹھہری, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ اوپر والے مرتبے سے نیچے آ گئی. کیونکہ جو کچھ ہم ذہن میں سمجھتے ہیں لفظ میں جب بھی ہم بیان کرتے ہیں تو وہ چیز اس سے پستر درجے پر ہوتی ہے. یعنی آپ کے ذہن کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کے لفظوں سے ہمیشہ بارہ تر کرنے پڑتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں نزول، پانی کر نیچے آیا ہو، نیچے کی طرف آیا، پھر یہاں سے وہ چیز ٹرانسفر ہوئی، اس نے اس کو وصول کیا، اور وصول کرنے کے بعد خود اپنے دماغ میں اس کو پروسیس کیا، جو کچھ شاگرد کے دماغ میں ہے وہ اسی کا عکس اور پرتاؤ ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو یہاں پر ہے، یہ تجلی، اس کو کہتے ہیں تجلی. اگر ہم توحید کے اعتبار سے علی علیہ السلام کے فرمودات کا جائزہ لیں، اچھا میری گفتگو انشاءاللہ کافی مختصر سی ہی رہے گی کیونکہ یہ بہت ڈیپ ٹاپک ہے اور اس میں کئی خدشات بھی ہیں، تو میں آہستہ آہستہ اور مختصر بات کروں گا. انشاءاللہ یہ بیان فرماتے ہیں علامہ طباطبائی کے کچھ مفاہیم ایسے ہیں کہ جو توحید کے اعتبار سے یونیک ہیں اور علی علیہ السلام سے پہلے اور بعد کسی نے ان کو بیان نہیں کیا. ان بات سے مراد عام افراد میں سے، میں بعد میں جب لفظ کہتا ہوں تو میں ان میں سے آئمہ کو نہیں شامل کرتا، بلکہ یہ کہ ایک مکتبہ فکر تشیع کا ہے، آئمہ کا مکتبہ فکر ہے، اور بعض ایک مکتبہ فکر اور لوگوں کا ہے. تو بعض سے میری مراد یہ کہ اور دوسرے افراد جنہوں نے توحید پر غور کیا یا توحید کے متعلق بیان کیا، ان کو اگر آپ تھوڑا سا انلسٹ کریں تو چھ باتیں بنتی ہیں کہ حیرت انگیز بیانات ہیں. سب سے پہلا یہ کہ کمال توحید نفی صفات ہے، یعنی توحید کا کمال یہ ہے کہ خدا سے صفات کی نفی کر دی جائے. بہت ہی مشکل ہوتا ہے، یعنی خدا سے صفات کی نفی کر دی جائے. اس کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میں کچھ کوشش کروں ایکسپلین کرنے کی. ایک کمال توحید ہے نفی صفات، کہ انسان اگر اس جگہ تک پہنچ جائے کہ جہاں پر وہ اس چیز کا قائل ہو جائے کہ خدا کے لیے کوئی صفت بیان نہیں کی جا سکتی، یہ کمال توحید. دوسرا، عقل اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ ذات حق کا احاطہ کر سکے، عقل میں یہ صلاحیت اور یہ گنجائش نہیں ہے کہ ذات خداوندی کا احاطہ کر سکے، یعنی اس کو مکمل طور سے سمجھ سکے. تیسرا نظریہ کہ اللہ کی وحدانیت عددی نہیں ہے، عددی نہیں ہے، خدا کی وحدانیت وہ نہیں ہے کہ جو گنتی میں آ سکے. یعنی خدا کے لیے ایک کے بعد دو کا تصور نہیں آ سکتا، خدا کے لیے ایک سے پہلے صفر کا تصور نہیں آ سکتا. عددی میں بھی کم از کم تین باتیں آتی ہیں، ایک عدد وہ ہوتا ہے ایک اکائی یا یونٹ کے جو گنتی میں آتا ہے 1-2، ایک عدد وہ ہوتا ہے کہ جسے آپ ٹکڑوں میں تقسیم کر سکیں، یعنی چیز ایک ہے لیکن اس کے آپ اجزاء میں اس کو بانٹ لیں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جسے آپ ٹکڑوں سے ملا کر بنائیں. ایک وہ ہے کہ جسے اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو اجزاء سے مل کر بنتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے بعد دو کا تصور آتا ہے. تو آپ نے فرمایا ان میں سے کسی بھی اکائی کے تصور کو خدا پر منطبق نہیں کیا جا سکتا. چوتھا کہ خدا کے علاوہ اور کوئی خدا کی ہستی پر گواہ نہیں ہے، خدا کی ہستی پر، کہ خدا کیا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اس پر گواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہی، صرف اور صرف وہی اس بات کا علم رکھتا ہے کہ وہ کیا ہے. میں نے کہا پہلے آپ لوگوں کو ایک انگلش کی ایک وہ دی تھی پوائنٹ ڈیوینٹی میں، اس کا آخری جو تھا وہ تنزائے اس میں یہی تھا کہ نو آئی بٹ گاڈز اون آئی ہیز دا کیپیبلٹی ٹو سی گاڈ، کہ خدا کے علاوہ اور کوئی آنکھ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ خدا کو دیکھ سکے. تو خدا کے علاوہ کوئی ہستی پروردگار پر گواہ نہیں. پانچواں تصور، تصور کا کنسپٹ، خدا کی معرفت خدا ہی کے ذریعے سے ممکن ہے. عرف اللہ بالخاص، اللہ کی معرفت اللہ ہی کے ذریعے سے ممکن ہے. اور جو غیر اس خدا کو خدا پر گواہ بنا کے لاتا ہے وہ خدا تک نہیں کہیں اور تک پہنچتا ہے. اور اس جملے کو، یعنی یہ جو نظریہ ہے، یہ آئمہ کے اندر تکرار ہے. یہی جملے دعا عرفہ میں آتے ہیں امام حسین علیہ السلام، اور یہی جملے امام صادق علیہ السلام کے ارشاد آتے ہیں کہ عرف اللہ باللہ، کہ اللہ کی معرفت اللہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. اور چھٹا نظریہ کہ خدا ہر مخلوق کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے کہ ہر مخلوق اپنے اختیار سے کیا کرے گی اور کس انجام تک پہنچے گی، اور اس میں کوئی جبر نہیں. صحیح، یعنی علم خدا میں یہ ہے کہ میں کیسی زندگی گزاروں گا اپنے اختیار سے. یہ نہیں کہ خدا اگر جانتا ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا تو اس نے مجھے مجبور کیا، یہ نہیں، بلکہ خدا اس بات کا علم رکھتا ہے کہ میں کل کیا کروں گا اپنے اختیار سے، اور میں اپنی اختیاری زندگی بسر کر کے کس انجام تک پہنچوں گا. اس قسم کے جملے آپ کو ملیں گے مناجات شعبان میں. تو فرماتے ہیں کہ یہ عجیب نظریہ ہے جو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ توحید کے حوالے سے اس انداز سے کبھی کسی نے گفتگو کی نہیں. صفات رب کے اعتبار سے، خدا کی معرفت کے اعتبار سے، خدا کے تعلق کے اعتبار سے، عجیب. اس سے آگے چلتے ہوئے، اس گفتگو کو اگر آپ کا ذہن محفوظ کر رہا ہے ورنہ میں اس کو دہراتا ہوں. کہتے ہیں پانچ چھ باتوں،
پہلی صفات کا انکار، وہ سمجھ
اس کی وضاحت ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ.
پھر یہ بھی ذرا
ایک جملہ تو یقیناً میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہدایت کے لیے انسان کو دو چیزیں چاہیے، اور اگر یہ دو مفاہیم یا دو حقائق اس کو حاصل نہیں ہیں تو وہ ہدایت کے رستے پر چل نہیں سکتا. ایک توحید کا بنیادی اور اوریجنل شعور. اوریجنل شعور کا مطلب ہے کہ انسان کسی کے بھی بغیر نبی کے بھی بغیر اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ ایک ہستی خالق ہے اور واحد. یہ ضروری. اور دوسرا کہ اس عالم میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ان انسانوں کی شناخت کہ جو الہی نظام کو پریزنٹ اور ریپریزنٹ کرتے ہیں. یہ دو چیزیں جب تک نہیں حاصل ہوتی نا انسان ہدایت کے رستے پر بلند نہیں ہو سکتا. پریزنٹ اور ریپریزنٹ، یعنی اس کو پیش بھی کرتے ہیں اور اس کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. دونوں باتیں، کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انبیاء اور آئمہ وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے صرف پیش کیا، بلکہ وہ اس نظام کے نمائندہ بھی ہیں. آج ہی ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہی وہ انہوں نے بات کی کہ جیسے ہم اہل سنت میں اور آپ کے اندر ہمارا فرق یہ آتا ہے کہ آپ غیر خدا سے مانتے ہیں. میں نے کہا غیر خدا میں اگر آپ بتوں کو سمجھتے ہیں تو بات آپ کی درست ہے، لیکن اگر آپ غیر خدا میں پیغمبر اکرم کو سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر غیر اس خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے نظام کا نمائندہ ہے. غیر خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بتوں والی آیتوں کو پیغمبر کو منتخب کر دیا. تو یہ ہستیاں نہ صرف یہ کہ پریزنٹ کرتی ہیں الہی نظام کو بلکہ ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں. ان دو باتوں کو جب تک انسان نہیں سمجھے گا، ان دو حقائق کو جب تک حاصل نہیں کرے گا، ہدایت کی راہوں پر قدم نہیں اٹھائے گا. تو یہ توحید کا اوریجنل شعور اور ان ہستیوں کا کی پہچان، شناخت اور ان سے متمسک ہونا. اب جب ہم وہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم اس توحید کے شعور کو لے کر اب ان کے پاس آئے کہ اب آپ ہمیں اس رستے پر لے چلیے، تو یہ ساری باتیں انہوں نے تو بتائی ہیں. یہ کون سا مجھ جیسے کسی آدمی نے بتائی ہے؟ یعنی اب وہ الہی اساتذہ ہی ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ جس ہستی سے تمہیں متعلق ہونا ہے، جس ہستی سے تمہیں قرب حاصل کرنا ہے، وہ ایسی ہے کہ گویا خود تمہارا وجود اس سے جڑا رہا ہے، کسی بھی حالت میں جدا نہیں. کہ امام حسین علیہ السلام کے جو جملے ہیں وہ یہی ہیں دعائے رفع کے، کہ کیا کوئی موجود ایسا ہے کہ جو تجھ سے زیادہ ظاہر ہو، کہ میں تیرے وجود پر اس کو دلیل بنا کے لاؤں، اور کیا کوئی موجود ایسا ہے کہ جس کی تجلی یا جس کے جلوے تجھ سے زیادہ روشن ہو، کہ میں تیرے تجھ تک پہنچنے کے لیے اس کو وسیلہ سہارا بنا. یہ تو خود وہی سمجھا رہے ہیں نا یہ بات. اس کی ایک مثال اگر آپ لوگ اجازت دیں، میں کئی دفعہ اس کو مثال کو اجمالاً تو میں نے عرض کیا ہے لیکن تفصیل سے نہیں بیان کیا. اگر آپ اجازت دیں پھر ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا لیں گے. اور وہ وہی مثال ہے جو کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، میگنیٹ اور میگنیٹک فیلڈ. میگنیٹک فیلڈ ہے، ارتھ کا ایک جاگرافیکل نارتھ ساؤتھ ہے،